یوں تو جوش ملی آبادی نے نو مرثیے لکھے، لیکن آزادی سے پہلے آواز حق کے علاوہ جوش کا صرف ایک اور مرثیہ حسین اور انقلاب ملتا ہے، جو 1941 عیسوی کی تصنیف ہے. اس میں انہوں نے اپنے انقلابی خیالات کا اظہار اور بھی کھل کر کیا ہے، اور کئی بندوں میں حسین کو حریت و آزادی کے مظہر کے طور پر پیش کیا ہے. 40ویں بند کی بیت ہے،
عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا.
اس کے بعد کچھ بند سماعت فرمائیں.
یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو، یہ جو مچل رہی ہے سبا پھٹ رہی ہے پو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو. حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو. پھر حق ہے آفتاب لب بام اے حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کوہرام اے حسین، پھر زندگی ہے سست و سبک گام اے حسین، پھر حریت ہے مورد الزام اے حسین. ذوق فساد ولولے شر لیے ہوئے، یوں عصر نو کے شمر ہیں خنجر لیے ہوئے. مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار. پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہر یار، پھر کربلائے نو سے ہے نوئے بشر دوچار. اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے. آئین کشمکش سے ہے دنیا کی زیب و زین، ہر گام ایک بدر ہر سانس ایک حنین. بڑھتے رہو یوں ہی پہ تسخیر مشرقین، سینوں میں بجلیاں ہوں زبانوں پہ یا حسین. تم حیدری ہو سینے اجدر کو پھاڑ دو، اس خیبر جدید کا در بھی اکھاڑ دو.
آب رسول پاک کی تعبیر ہے حسین، آب رسول پاک کی تعبیر ہے حسین. اسلام آئینہ ہے تو تصویر ہے حسین، اسلام آئینہ ہے تو تصویر ہے حسین. یہ کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ کربلا، یہ کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ کربلا. ہر ایک یزید کے لیے شمشیر ہے حسین، خواب رسول پاک کی تعبیر ہے حسین، خواب رسول پاک کی تعبیر ہے حسین.
اور آئیے آخر میں سنتے ہیں جوش ملی آبادی کا کلام ان کی اپنی زبان سے.
مہر ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پر آ جائے حیبت ناک را. بھول سکتا نہیں نہیں انسان قربانی تیری،
جھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی
کے فرق کا جھومر ہے پیشان. پھر بشر کے ذہن پر عکس جنوں ہے یا حسین.
پھر بشر کے ذہن پر عکس جنوں ہے یا حسین.
پھر حقیقت رہنے اوہام و خطو ہے یا حسین. پھر دل اقدار نازک غرق خون ہے یا حسین. پھر بشر باطل کے آگے سردو ہے. عادل انجام کو پھر گرمی آغاز دے. اے بہادر وقت کی آواز پر آواز دے. اے مجاہد روح پھر سینوں کو دے سوز و چرر.
اے مجاہد روح پھر سینوں کو دے سوز و
چرر. اے مقدس تشنگی مباج ہو سر سے گزر.
مقدس تشنگی مباج ہو سر سے گزر.
اے پیمبر موت انوکھی زندگی بن کر ابھر. اے مقرر خاموشی ممبر پر آ تقریر. اے مقرر خاموشی اے لہو پھر کشکے پیشان یہ کردار بن. اے جراحت نیان سے باہر نکل جائے. آخری منظر کرتا ہوں. دیکھ پھر کارے جہنم بن چکا ہے روزگار. ہاتھ میں غلطی دہے پھر خیمے لے لو نہار. پھر زمین پر حکمراں ہیں با ہزاراں اقتدار. آتشو دود و دخانو شولو برف و شراب. زندگی ہے برسرے آتش فشانی یا حسین.
زندگی ہے برسرے آتش فشانی یا حسین.
آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی.
عزیز سامعین، ابھی آپ محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام کربلا ترجمان حق سماعت فرما رہے تھے. امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ اور اس سے پہلے کا سلسلہ داستان حرم آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا. ہمارے پروگراموں کے بارے میں حسب سابق آپ اپنی مفید آرا اور تنقیدوں سے نوازتے رہیے تاکہ ہم اپنے پروگراموں میں اور بھی نکھار لائیں اور آپ کی خواہشات و فرمائشات اور اپنے ارادوں کے تحت پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. سامعین، غفلت مصیبت عظمیٰ ہے کہ کچھ لوگ اسے اچھے اور برے کو نہیں سمجھتے، اس لیے صحیح راستے پر چل نہیں پاتے، یقین کی منزل پر نہیں پہنچ پاتے کہ حقیقت کیا ادراک کر سکیں. اس عمل کی جگہ یعنی دنیا میں یقین حاصل نہیں کر پاتا، اور جب وہاں یقین حاصل ہوگا تو عمل کا وقت گزر چکا ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کو حقیقت کی آنکھ سے نظر کرے تاکہ اسے یقین یہیں پر حاصل ہو جائے. اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے کہ لیکن عمل نہیں کر سکیں گے. ادب دوسروں کی نظر میں انسان کا احترام بڑھ جاتا ہے. جوان مردی باعزت اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اور حیا عفت کو محفوظ رکھتی ہے. بس یہ تینوں چیزیں انسان زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن تینوں چیزوں کی دینی بنیادیں ہیں. جس میں عقل نہیں اس میں ادب نہیں، جس میں ہمت نہیں اس میں جواں مردی نہیں، اور جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں ہے. اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے. آغاز کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں سے. پہلے روزنامہ کیہان: فارن افیئر, ہم جنگ سے ایسا نہیں کر سکتے, ہمیں مذاکرات کے ذریعے ہی ایران کی جوہری طاقت کو روکنا چاہیے. پزشکیان: قومی اتحاد اور ہم آہنگی دشمن کی سازشوں کا ایران کا فیصلہ کن جواب ہے. اسد کے بعد شام نے ایک بھی خوشی کا دن نہیں دیکھا. رپورٹ: ایران کی چین کو تیل کی برآمدات نے ایک بار پھر ریکارڈ توڑ دیا. 3 ماہ کے وقفے کے بعد ایران نے ایک بار پھر چین کو تیل کی یومیہ برآمدات کے ساتھ ریکارڈ قائم کیا. شہید علی رضائی کی اہلیہ: میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہم خون کے آخری قطرے تک اپنے پیارے امام خامنائی کے ساتھ رہیں گے. اور اب روزنامہ جامع جم کی بات سرخیاں: ٹرمپ پیچھے ہٹے, یوکرین کو ماسکو کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی شام پر بمباری کی. غزہ میں شہدا کی تعداد 58,479 تک پہنچ چکی ہے. یورپی یونین نے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے الزام میں 8 ایرانی افراد اور اداروں پر پابندی عائد کر دی. روسی وزیر خارجہ: ایجنسی نے ایران کے جوہری پروگرام میں فوجی مقاصد کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات. پہلے روزنامہ ڈان: امریکی کانگریس کی کمیٹی میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر سماعت. ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود پیوٹن یوکرین سے جنگ جاری رکھیں گے. خبر ایجنسی: صدر پاکستان زرداری سے شہباز شریف کی ملاقات, ملکی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ. غزہ میں اسرائیلی درندگی میں امداد کی متلاشی, 21 افراد سمیت 43 فلسطینی شہید. ایف بی آئی نے پاکستان میں ایرانی سفیر کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر لیا. اور اب روزنامہ جنگ: امریکہ, محکمہ صحت میں بھی بڑے پیمانے پر چھٹائیاں. غزہ, امریکی امداد مرکز کے باہر بھوکے فلسطینیوں پر مرچوں کے اسپرے کا استعمال اور شیلنگ. ایران کے خود مختاری اور وقار کے تحفظ کی حمایت جاری رکھیں گے چینی وزیر خارجہ. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قومی ایئر لائن کی پروازوں کا دوبارہ آغاز اہم سنگ میل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف. سامعین, اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے ابراہیمی معاہدہ اور مسلمان. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے کہ ابراہیمی ایکارڈ کیا ہے, مسلمانوں اور یہودیوں کی صلح سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. مگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس دنیا میں زیادہ تر فراڈ کرنے والے بہت پہلے خود کو مذہبی ظاہر کرتے ہیں, موقع ملتے ہی پیسے لے کر رفو چکر. ابراہیم کیا اس بات پر کبھی رضامند ہو سکتے تھے کہ ہم یہودی غزہ میں قتل عام کرتے رہیں اور باقی مسلمان ان سے صلح کر لیں؟ مسلمان تو ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ تمام پیغمبروں کو سلاخوں بٹھاتے ہیں. یہ تو عیسائی ہیں جنہوں نے رسالت مآب کا انکار کیا. یہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسالت مآب کا انکار کیا. ابراہیم ایکارڈ نہیں, آپ ہمارے ساتھ محمد ایکارڈ کر لیں, مگر غزہ کو جینے کا حق تو دو. کیا آپ نے کبھی ایسے دو لوگوں کو دیکھا جو بحث کر رہے ہوں؟ تلخی میں کوئی ایک ہی حق پہنچ سکتا ہے. آپ اس صورتحال کا جائزہ لیں تو ایک حیران کن انکشاف ہوتا ہے. دونوں افراد کو 100% یقین ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرا باطل. میاں بیوی کے 90% تنازعات میں دونوں کو اپنی سچائی کا یقین ہوتا ہے اور اپنے شریک حیات کے ظالم ہونے کا بھی. یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جس قدر زیادتی میرے ساتھ ہو رہی ہے, جس قدر سب میں نے کیا, ایسی کوئی مثال نہیں. فریق ثانی کا موقف بھی یہی ہوتا ہے. دونوں دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں, غصے کے کیمیکلز دماغ میں خارج ہو جاتے ہیں. غصہ ہو یا کوئی اور جذبات ہیوی ویٹ باکسر کی طرح ہوتے ہیں. جتنی دیر وہ اکھاڑے میں رہتے ہیں, عقل کی نازک پری وہاں پر بھی نہیں مار سکتی. بعض اوقات انسان کی پوری زندگی ایک جذبے کی حکمرانی میں گزر جاتی ہے, مثلا انتقام کا جذبہ. یہ ساری باتیں تو دو افراد سے متعلق تھیں جن میں سے ہر ایک کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو. اقوام کے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے. ایران اسرائیل جنگ میں سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ نتن یاہو دیوار گریا گیا اور اپنی فتح کے لیے دعا کی. وہ شخص خدا کے سامنے گرگرا رہا ہے جس نے غزہ میں 40,000 بچوں اور عورتوں کو قتل کر ڈالا. غالب نے تو کسی قتل نہیں کیا تھا, غالباً اس نے تو کسی قتل نہیں کیا تھا, پھر بھی بور اٹھا تھا. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے, غالب شب تم کو مگر نہیں آتی. غالب نے کتنا بہترین اشعار کہے. اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار پر ایک نظر۔ روزنامہ انقلاب امریکہ، افغانوں کا تحفظی درجہ ختم کرنے کے ٹرمپ کے اقدام پر عدالت کی پابندی۔ پوتین، کلنٹن، بش، اوباما اور بائیڈن کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں، ٹرمپ۔ غزہ، نسل کشی میں شامل اسرائیلی فوجی کی دوران ڈیوٹی خودکشی۔ اسرائیل، فوجی مسودہ بل پر اختلاف کے بعد الٹرا آرتھوڈوکس پارٹیاں نتن یاہو کے اتحاد سے علیحدہ۔ اور روزنامہ قومی آواز، روس سے کاروبار کو لے کر ناٹو سربراہ کا ہندوستان، چین اور برازیل کو انتباہ، 100% ٹیرف لگانے کی دی دھمکی۔ امریکہ ہندوستان میں انڈونیشیا کی طرح رسائی چاہتا ہے، ٹرمپ۔ اسرائیل ایران کے ہائپر سونگ میزائل سے خوفزدہ، اب نیا ایئر ڈیفنس سسٹم ایرو 4 بنایا۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی نظر ثانی پر تنازع، 86% فارم جمع مگر شفافیت پر سوالات برقرار۔ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، روسی حکمت عملی ساز دمتری ترین کا دعویٰ۔ راہل گاندھی اور کھڑگے آج کریں گے آسام کا دورہ، سیاسی امور کی کمیٹی سے ملاقات اور مقامی لیڈروں سے مکالمہ۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب نے ایک مقالہ شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے، اپنے وطن میں ہی اجنبی۔ اس سلسلے میں اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے 2014 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب کا آغاز سنسکرت اصطلاح واسودیوا کٹمبکم سے کیا، کہ ہندوستانی اپنی قدیم تہذیبی روایت کے مطابق ساری دنیا کو ایک خاندان سمجھتے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ اسی ملک میں حقیقی کنبے کے اراکین کے ساتھ لسانی، مذہبی یا علاقائی شناخت کی وجہ سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان جنت نشان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ملک کے مختلف حصوں میں مقیم مغربی بنگال کے مہاجر مزدوروں کی دھڑ پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ ان پر بنگلہ دیشی ہونے کا جھوٹا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ان بد نصیبوں کا جرم کیا ہے؟ کیا غریبی اور بے روزگاری ان کا جرم ہے؟ کیا بنگلہ زبان بولنا ان کا جرم ہے؟ کسی بھی ہندوستانی شہری کو ملک کے آئین نے یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ تعلیم، روزگار، علاج، سیاحت یا کسی بھی مقصد کے لیے یا بلا مقصد بھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بلا روک ٹوک جا سکتا ہے۔ بمبئی، دلی اور بنگلور جیسے شہروں میں پورے ہندوستان سے ہر دن لاکھوں لوگ حصول معاش کے لیے آتے ہیں۔ کسی بھی شہر میں کسی اور صوبے کے لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اس کا کیا نتیجہ اخذ کیا جائے کہ بنگالی اور خصوصاً بنگالی مسلمان ہونا ایک عذاب ہو گیا ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جب غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرتے ہیں تو خود انصاف پسند امریکی شہری اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہندوستان میں اپنے شہریوں کے ساتھ ہی ہو رہے ناروا سلوک کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے۔ عام ہندوستانیوں کی اس بے حسی پر ہمیں حیرت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہوا کا رخ پہچان لیا ہے اور وہ اپنے کام سے کام رکھنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلی ایک دہائی میں ہندوستانیوں کا اس طرح برین واش کر دیا گیا ہے کہ انہیں اب ایک مخصوص مذہبی شناخت کے لوگوں کے ساتھ کی جا رہی سرکاری زیادتی یا انفرادی ہراسانی پر ہمدردی نہیں مسرت ہوتی ہے۔ کانگریس اور دیگر سیکولر پارٹیاں بھی حکومت کی زیادتیوں پر تنقید کرنے سے انتخابی مجبوریوں کی وجہ سے بچتی ہیں۔ پچھلے جمعے کو کلکتہ ہائی کورٹ نے مرکزی وزارت داخلہ سے دہلی پولیس کے ذریعے 6 لوگوں کو بنگلہ دیش ڈپورٹ کرنے کی کارروائی پر رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ لوگ بنگال کے بیر بھوم ضلع کے باشندے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی اور زمین کی ملکیت کے دستاویزات تک پولیس کو دکھائے، لیکن پولیس نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں غیر قانونی گھسپیٹیا کہہ کر بنگلہ دیش میں زبستی دھکیل دیا۔ دہلی میں بنگلہ بولنے والوں کو دوسرے طریقوں سے بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ شہریت کے تمام ثبوت دکھانے کے باوجود اگر پولیس اس بات پر اڑی رہے کہ وہ بنگلہ دیشی ہے تو پھر یہ مغالطہ نہیں، مخاصمت ہے۔ ایک بات اور، بنگلہ دیش کے بنگلہ اور ہندوستان کی بنگلہ زبان میں نمایاں فرق ہے۔ بنگلہ دیشی لب و لہجہ بنگال کے لب و لہجے سے الگ ہے اور اس انفرادیت کی نشاندہی کے لیے اسے ڈھاکہ یا بنگلہ کہتے ہیں۔ اگر دلی یا اڑیسہ کی پولیس نے بنگلہ زبان جاننے والے کسی سرکاری اہلکار کی مدد حاصل کی ہوتی تو انہیں یہ فوراً پتہ چل جاتا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بنگلہ دیشی نہیں، ہندوستان کے بنگالی شہری ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
سامعین پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں، قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم معروف ایرانی دانشور ابو ریحان البیرونی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ ویانا میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے بو علی سینا، ابو ریحان البیرونی، حکیم عمر خیام نیشاپوری اور زکریا رازی کے مجسمے نصب ہیں۔ دنیا کے ان چار عظیم دانشوروں کا تعلق سرزمین ایران سے ہے۔ بو علی سینا عظیم فلسفی اور حکیم ہیں جو شہراء آفاق کتاب قانون جیسی کتاب کے خالق ہیں۔ اسی طرح ابو ریحان البیرونی مانے ہوئے ریاضیداں، منجم اور مورخ ہیں۔ حکیم عمر خیام نیشاپوری فلسفی، ریاضیداں، منجم اور سلجوقی دور کے شہراء آفاق شاعر تھے۔ چوتھا مجسمہ زکریا رازی کا ہے جو حکیم فلسفی کیمیاداں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم طبیب بھی تھے۔ انہوں نے الکحل اور سلفورک ایسڈ جیسے کیمیائی مادے ایجاد کیے۔ ان تمام سائنسدانوں کا تعلق ایران سے ہے اور ان کے علم سے دنیا بھر میں استفادہ کیا گیا ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے ان مجسموں کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی اور پیش رفت میں ایران کا قابل ذکر کردار رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایران کے عظیم اور شہراء آفاق دانشور ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی مختلف علوم میں جملہ ریاضی، جغرافیہ، سوشالوجی، فزکس اور علم فلکیات جیسے علوم میں نابغہ روزگار تھے۔ وہ خوارزم میں پیدا ہوئے اور غزنوی دور حکومت میں غزنہ شہر میں دار فانی کو الوداع کہا۔ یہ دونوں شہر اس زمانے میں ایرانی سرزمین کا حصہ شمار ہوتے تھے۔ قیمتی دھاتوں کی کثافت اور زمین کا قطر جاننے، نیز نقشے بنانے کے جدید طریقوں کی دریافت، اسی طرح شہروں کے درمیان فاصلوں کا اندازہ اور ہندوستانیوں کی تاریخ و تمدن کے بارے میں تحقیقات البیرونی کے اہم کارنامے ہیں۔ البیرونی پر تحقیقات کرنے والے محققین مثلاً ویڈمین، سویٹر اور ریشر کے مطابق البیرونی نے مختلف موضوعات پر 180 کتابیں، مقالے اور رسالے تالیف کیے ہیں۔ ان میں سے 150 ریاضی اور نجوم سے متعلق ہیں، جن میں صرف 28 عنوانات تک دسترسی ممکن ہو سکی ہے۔ ایڈورڈ ساچر نے البیرونی کو مشرق کی تاریخ کا عظیم ترین دانشور قرار دیا ہے۔ انہوں نے آج کے دور میں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے اکثر علوم من جملہ تاریخ، ادب، فلسفہ، فزکس، ریاضی، جیومیٹری، فلکیات اور ستارہ شناسی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں جب ترجمے کی تحریک اپنے عروج پر تھی، البیرونی کی کسی بھی کتاب کا لاطینی زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اسلامی دور کے دانشوروں کی سوانح سے غفلت کی وجہ سے البیرونی کے آثار پر توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ صرف ابن ابی اسیبہ نے البیرونی کے بارے میں چند سطریں تحریر کی ہیں۔ دوسری طرف علی قفتی اور ابن خلقان نے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ البیرونی نے اپنے ہم اثروں مثلاً ابن حیثم، ابو عبید جوزجانی اور ان کے جانشینوں محی الدین اراضی، خواجہ نصیر الدین توسی، قطب الدین شیرازی اور ابن شاطر کے برخلاف بطلیموسی نجوم کے خلاف کسی قسم کی کوئی تنقید یا اعتراض نہیں کیا۔ مذکورہ افراد نے تو حیات عالم کے لیے باقاعدہ ماڈل بھی پیش کیے۔ ان تنقیدوں کو علم نجوم کے حوالے سے ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے اہم آثار میں شمار کیا جاتا ہے، جس نے کوپرنیک کے کام پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس حوالے سے صرف ایک گم شدہ کتاب ابطال البہتان لے ایراد البرہان ہے، جو سیاروں کی عرض سے متعلق نظریہ بطلیموس کے خلاف تالیف کی گئی ہے۔ ابو ریحان البیرونی اس بات کے قائل تھے کہ ہر علمی دلیل کے ساتھ اس نظریے اور دلیل کو ثابت کرنے کے لیے تجربات بھی انجام پانے چاہیے۔ ان علوم میں تجربات کی انجام دہی البیرونی کی ایجاد ہیں۔ اگرچہ چند صدیوں بعد دوسرے سائنسدانوں من جملہ بیکن اور ڈیکارٹ نے تجربات کو انجام دینے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم روشناس کرایا، البیرونی نے روشنی کی ساخت سے متعلق آپٹک ٹیکنالوجی میں لمعات کے نام سے نہایت اہم تحقیقی کام انجام دیا۔ آنکھ اجسام کو کیسے دیکھتی ہے، اس میں البیرونی کا بھی وہی نظریہ ہے جو ابن حیثم کا ہے۔ البیرونی نے اپنی تحقیقات میں ثابت کیا تھا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس نظریے تک مغربی سائنسداں چند صدیوں کے بعد پہنچے۔ البیرونی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ چشمے اور فوارے کس طرح پانی کو اوپر اچھالتے ہیں اور پانی کو کس طرح کنویں اور چشمے سے قلعے اور میناروں کی بلندی تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ البیرونی نے زمین کی پیمائش کا اندازہ لگایا اور اسے اپنی کتاب استرلاب کے آخری حصے میں واضح کیا۔ انہوں نے مختلف اقوام اور ان کی تہذیب و تمدن میں مہینوں، سالوں اور ہفتے کے ایام کو بیان کرنے کے علاوہ بہت سے ممالک کی تاریخ کو بھی بیان کیا۔ ابو ریحان البیرونی پہلے سائنسداں ہیں جنہوں نے آج کے علم و ٹیکنالوجی کی طرح جغرافیہ کا جائزہ لیا اور اس علم میں تجربے کو بنیاد قرار دیتے ہوئے اس علم کو ریاضی کے اساس پر استوار کیا۔ البیرونی نے ریاضی اور جیومیٹری کی بنیاد پر نقشہ برداری کی نئی روشیں ایجاد کیں۔ البیرونی نے اس دور میں بلخ شہر کے عرض کا جو اندازہ لگایا تھا وہ حیران کن طور پر آج کی پیمائش کے بہت ہی قریب ہے۔ البیرونی نے نصف النہار یا زمین کی سطح پر ایک تصوراتی عظیم دائرے کے نصف کا اندازہ 11,062.4 کلومیٹر لگایا، جو آج کی جدید تحقیق سے حاصل شدہ فاصلے 11,110 سے بہت نزدیک ہے۔ البیرونی نے ہزار سال پہلے جسم کے جن باریک ذرات کو اجزائے لطیفہ کا نام دیا تھا، آئنسٹائن نے جدید تحقیقات کے بعد انہیں فوٹون کا نام دیا۔ آئنسٹائن کے مطابق ہر جسم نہایت باریک ذرات سے مل کر بنا ہے اور ان نہایت باریک ذروں کو فوٹون کا نام دیا گیا ہے۔ استاد عبدالحمید نیرنوری لکھتے ہیں، البیرونی نے پوری آزادی کے ساتھ سورج کے گرد زمین کی گردش کا امکان ظاہر کیا اور لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ جیسے فضا سے زمین کی طرف اجزاء گرتے ہیں، زمین سے فضا کی طرف اشیاء کیوں نہیں جاتی، کہا تھا کہ وہ لوگ جو زمین کو متحرک اور سورج کو ساکن فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اشیاء جو سطح زمین پر ہیں فضا کی طرف کیوں نہیں جاتی۔ اس کی وجہ زمین پر ایک قوت ہے جو اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور حرکت کے دوران اشیاء کو اوپر فضا کی طرف نہیں جانے دیتی، اور یہ وہ بات ہے جو نیوٹن سے سینکڑوں سال پہلے اور سیب کے درخت سے گرنے کے واقعے سے پہلے البیرونی نے کہی تھی۔ اسی طرح زمین کی سورج کے گرد گردش کے موجودہ نظریے اور کوپرنیک اور گیلیلیو کے بیان کیے گئے نظریات سے سینکڑوں سال پہلے البیرونی جیسے مسلمان سائنسدانوں نے بغیر کسی مخالفت اور خوف کے ان موضوعات پر آزادی سے بحث و مباحثہ کیا ہے۔ البیرونی نے کیلنڈر میں تبدیلی اور اصلاح کے حوالے سے جو کام انجام دیا وہ گریگوری سے 6 صدیاں پہلے انجام پایا، لیکن وہ گریگوری سے زیادہ صحیح اور بہتر ہے۔ البیرونی نے کوپرنیک اور کیپلر اور نیوٹن سے سینکڑوں سال پہلے زمین کی گردش، کشش، ثقل، زمین کے گول ہونے اور سورج کے گرد اس کی سالانہ گردش کے بارے میں اپنے نظریات بیان کیے۔ البیرونی نے کثافت ماپنے کا قانون ایجاد کیا اور قیمتی پتھروں کی کثافت کو فزکس کے اصولوں کے مطابق جانچا۔ اس طرح انہوں نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹیبل اور جدول بھی تیار کیا۔ انہوں نے علم حیات، فلکیات اور ریاضی کے موضوعات پر مختلف ڈکشنریاں بھی تیار کیں جن سے اہل یورپ نے ہمیشہ استفادہ کیا۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلم دل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سمعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناونی سازشوں پر پانی پھیر دیا. رہبر انقلاب اسلامی کا عدلیہ کے حکام سے خطاب. ایران چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. یمن کی فوج نے صہیونی تنصیبات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کی صورت میں ہندوستان، برازیل اور چین پر سخت پابندیاں لگانے کا انتباہ دیا ہے. اور ہندوستان اور پاکستان میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری، بڑے پیمانے پر تباہی. اب خبریں تفصیل سے. ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور دیگر سینئر حکام نے آج بدھ کے روز رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے خلاف حالیہ مسلط کردہ جنگ میں ایرانی عوام کے عظیم کردار کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناونی سازشوں پر پانی پھیر دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی اور امریکی جارحیت کے مقابلے میں ایران میں حکام اور عوام ایک محاذ پر نظر آئے اور قومی اتحاد نے اسرائیل اور امریکہ کو شکست سے دوچار کر دیا. آپ نے فرمایا کہ 12 روزہ جنگ میں ایران میں قومی عزم و ارادے اور اتحاد نے دشمنوں کے عزائم کو پسپا کیا اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ ایران نے صہیونی حکومت اور امریکہ کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر اس حقیقت کو ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ایرانی قوم کسی بھی جارح طاقت سے نہیں ڈرتی اور وہ ہر جارحیت کا دنداں شکن جواب دینے کی توانائی رکھتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی قوم اپنے ملک کے دفاع میں ہر جنگی اور سفارتی محاذ پر مستحکم اور طاقتور نظر آئی اور ایران کے بارے میں دشمنوں کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسرائیل کو سرطانی پھوڑا اور امریکہ کی جانب سے اس کی حمایت کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانی قوم نے نہ تو ظلم و جارحیت کو برداشت کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ظلم و جارحیت کو برداشت کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اسرائیل نے امریکی حمایت سے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا جبکہ ایران نے اپنے بل بوتے پر اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خبریں سینسر نہ ہوں اور حقیقت سامنے آئے تو پتہ چلے گا کہ ایران نے امریکی حملے کا کتنی توانائی سے جواب دیا ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ توانائی سے ایران جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی علیحدہ علیحدہ ملاقاتوں میں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے قومی اقتدار اعلی، قومی وقار اور تسلط پسند طاقتوں کی پالیسیوں کے مقابلے میں ایران کی استقامت پر اپنے ملک کی حمایت کا اعلان کیا۔ وانگ یی نے تاکید کی کہ اپنے حقوق کا دفاع کرنا ایران کا قانونی حق ہے اور مسائل کو قانون کے دائرے میں سفارتی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ ملاقات چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر انجام پائی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے نہ صرف سفارتکاری میں خیانت کی بلکہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے اصولوں اور جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے بھی ملاقات کی۔ سید عباس عراقچی نے اس ملاقات کے دوران واضح کیا کہ غاصب صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف فوجی جارحیت کا آغاز مذاکرات کے بیچ میں کیا اور امریکہ نے صرف اس کی حمایت کی اور امریکہ نے نہ صرف اس کی حمایت کی بلکہ خود بھی ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایک خطرناک اور غیر قانونی قدم اٹھایا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کھلی جارحیت کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کی جانب سے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم دنیا کے 120 سے زیادہ ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں بشمول ناوابستہ تحریک، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی، عرب لیگ، برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم نے ان اقدامات کی مذمت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے حق میں ازبکستان کے موقف اور اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ ازبک وزیر خارجہ بختیار سعیدوف نے اس موقع پر کہا کہ ازبکستان ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور ہر قسم کی فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے۔ یمنی فوج نے ایلات اور نقب میں صہیونی تنصیبات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی افواج نے ایلات کی نقب بندرگاہ کے دو اسٹریٹجک اہداف پر کامیاب ڈرون حملہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق دو ڈرون طیاروں نے نقب کے ایک اہم فوجی ہدف کو نشانہ بنایا جبکہ تیسرے ڈرون کے ذریعے ایلات بندرگاہ پر حملہ کیا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ آپریشن خداوند متعال کے فضل سے اپنے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں ہمارے بھائیوں کے خلاف جاری نسل کشی نے پوری امت اسلامیہ پر ایک دینی، اخلاقی اور تاریخی ذمہ داری عائد کی ہے۔ امت مسلمہ کی خاموشی اور بے حسی دشمن کو مزید گستاخ بنائے گی تاکہ وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ پہنائے۔ یحییٰ سری نے واضح کیا کہ یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ پر جارحیت اور اس کا محاصرہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل صہیونی جارحیت اور لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم میں اضافے اور تازہ حملوں میں 100 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں اور فلسطینی قانون ساز کونسل کے رکن محمد فرج الغول اور مشہور فلسطینی قاری علا اعظم کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں خوراک اور ادویات کی ترسیل پر پابندی اور اس علاقے کے لوگوں پر بھوک اور پیاس مسلط کرنا، خیموں اور پناہ گزینوں پر بمباری ایک ظالمانہ جنگی جرم ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے انسانی امداد کی تقسیم کے مراکز کے آڑ میں صہیونی مراکز قائم کرنے اور ان مراکز کو معصوم خواتین اور بچوں کے قتل عام کے جال میں تبدیل کرنے کے امریکہ اور صہیونی حکومت کے دھوکہ دہی پر مبنی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے ہر ادارے، بالخصوص انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ ان جرائم کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے قانون شکنی اور گھناؤنے جرائم کے سلسلے میں مسلسل استثنا اس کے مقبوضہ علاقے میں جاری جرائم کی اصل وجہ ہیں۔ انہوں نے فلسطینی علاقوں میں نسل کشی روکنے کے لیے علاقائی اور اسلامی ممالک سے سنجیدہ اقدام عمل میں لائے جانے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لبنان کے علاقوں شمالی بقا، بالبک اور ہرمل پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 24 لبنانی شہری اور شامی مہاجرین شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے لبنان کی عرضی سالمیت اور قومی خود مختاری کے خلاف صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت اور مختلف علاقوں میں لبنانی شہریوں کے قتل عام پر بھی احتجاج کیا۔ انہوں نے اس غاصب حکومت کے جرائم پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بے عملی اور خاموشی پر تنقید کی اور غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے قانون کی مسلسل اور مجرمانہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں ضامن فریقوں، خاص طور پر امریکہ کی ذمہ داری پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے دارالحکومت دمشق میں وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر کی عمارتوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت نے دروزیوں کی حمایت کے بہانے شام کی سرزمین پر اپنے مسلسل حملے جاری رکھتے ہوئے وزارت دفاع کی عمارت اور شامی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ شام کے خبر رساں ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی حکومت نے دمشق کے بعض فوجی ٹھکانوں کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر صہیونی حکومت کے وزیر جنگ اسرائیل کارٹس نے شام پر صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد اعلان کیا ہے کہ شام پر اسرائیل کے دردناک حملے شروع ہو گئے ہیں۔ خبری ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے شام کی وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کے کچھ حصے تباہ ہو گئے، جبکہ شامی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ہیڈ کوارٹر کی عمارت کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دمشق میں شام کے صدارتی محل کے قریب بھی انتباہی حملہ کیا ہے۔ اٹلی کے ممتاز فنکاروں، اداکاروں اور دانشوروں کے ایک گروپ نے ملک کی قیادت سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا البانیزے کا دفاع کریں، جن پر اسرائیل اور فلسطین کے موقف کی وجہ سے حال ہی میں امریکی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اطالوی صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے نام جاری کھلے خط میں اٹلی کی تقریباً 80 شخصیات نے ایک خط پر دستخط کر کے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اطالوی شہری فرانچسکا البانیزے کی حمایت میں کھڑی ہو۔ خط میں امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کے فوری خاتمے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ خط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غزہ پر خاموشی ظلم میں شرکت کے مترادف ہے، غزہ کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس خط میں فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے انسانی، ثقافتی اور قانونی اقدامات کی حمایت اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر منصفانہ امن کو فروغ دینے کی اہمیت بھی واضح کی گئی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے روس کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کی صورت میں ہندوستان، برازیل اور چین پر سخت پابندیاں لگانے کا انتباہ دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے بدھ کو انتباہ دیا ہے کہ اگر ہندوستان، برازیل اور چین روس کے ساتھ تجارت جاری رکھتے ہیں تو انہیں سخت ثانوی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ان کے زبردست نقصان کی وجہ بنیں گی۔ اطلاعات کے مطابق مارک روٹے نے یہ انتباہ امریکی کانگریس میں سینیٹروں سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیا۔ مارک روٹے نے کہا کہ میں خاص طور پر ان تین ممالک سے روس کے بارے میں اپنی پالیسی پر غور کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ آپ کو بہت بری طرح متاثر کر سکتی ہے، لہذا براہ کرم روسی صدر پوتین کو فون کریں اور انہیں بتائیں کہ انہیں امن مذاکرات کے بارے میں سنجیدہ ہونا پڑے گا، ورنہ یہ ہندوستان، برازیل اور چین پر بہت بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوگا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ گزشتہ 5 برس سے جموں کشمیر کے عوام مکمل ریاستی درجے کو بحال کرنے کا مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ان کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مبنی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ آزاد ہندوستان میں جموں کشمیر کے معاملے کی نظیر نہیں ملتی، یہ پہلی بار ہے کہ ایک مکمل ریاست کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کو تقسیم بھی کیا گیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے حوالے سے مرکزی حکومت اور خود وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کا بھی اس خط میں تذکرہ کیا ہے اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے لیے ایک بل پیش کیا جائے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے قلات ضلع کے علاقے نیم رغ میں نامعلوم افراد نے مسافر کوچ پر فائرنگ کر کے 3 مسافروں کو جاں بحق کر دیا ہے اور 10 کو زخمی کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی کہ دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں مسافر کوچ پر سوار 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 10 کی تصدیق ہو گئی ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد اور لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قلات کے قریب مسافر بس دہشت گردوں کی فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے واقعے میں 3 مسافروں کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق مانسون کی بارشوں کے سبب جہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کی املاک تباہ ہوئی ہیں، وہیں بڑی تعداد میں جانوں کا بھی ضیاع ہوا ہے۔ خبروں کے مطابق ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش میں مانسون کی لگاتار موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 106 ہو گئی ہے، جبکہ مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور کم از کم 35 افراد لاپتہ ہیں۔ ریاست کے بنیادی ڈھانچے اور املاک کو وسیع پیمانے پر نقصان ہوا ہے، اور صرف 26 دن میں نقصانات کا مجموعی تخمینہ 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ لگایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پنجاب میں ہونے والی بارشوں میں 30 افراد کی جان جا چکی ہے اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور سمیت پاکستان کے صوبے پنجاب کے کئی شہروں میں بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں 30 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لاہور میں مختلف مقامات پر چھتیں گرنے سے 12 افراد ملبے تلے دب کر جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 6 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جو عرش حق کے قریب